بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجئون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون
تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہو کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا۔
الحمدللہ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد، میرے دوست اور بزرگوں، بڑی شدت سے ہم لوگوں کو شیخ صاحب کے محاضرے کا انتظار تھا، اور الحمدللہ ہمارے شیخ صاحب موجود ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حالت حاضرہ میں جو اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو جہاد جانب سے پریشان اور مشکلات میں جو ہے ڈالا جا رہا ہے، اس سلسلے میں مومنوں کو کیا کرنا چاہیے اور کون سے جو ہے نا کس حیثیت سے انہیں جو ہے نا اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں اور اپنے قرارات پر ان کو عمل کرنا چاہیے، انشاءاللہ تبارک تعالی آج ہمارے شیخ صاحب اسی موضوع پر خطاب فرمائیں گے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ غور سے سنیں، جو بات ہو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس پر عمل کریں، یقیناً اسی کے اندر ہمارے لیے حل اور کامیابی ہے اور سارے مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو میں شیخ صاحب کو دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ اپنے محاضرہ کا آغاز فرمائیں، فلیتفضل مشکورا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیو اور دینی بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو ابی و امی، نے قیامت تک مسلمانوں کے لیے جو بھی حادثات پیش آنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جملتاً کہیں تفصیلاً اس کی نشاندہی فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور قیامت تک جو جو فتنے بھی پیش آنے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بفضل ہی تعالی اس کی طرف نشاندہی فرمائی، اب ہم میں سے کسی نے اسے یاد رکھا ہے، کوئی اسے بھول گیا ہے، لیکن جب وہ حادثہ پیش آئے گا تو وہ اسے فوراً پہچان لیتا ہے، جس طریقے سے کوئی شخص کسی کو دیکھا ہے پہچانتا ہے، لیکن جب وہ شخص اس سے غائب ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو اس کے بارے میں کچھ بتا نہیں سکے گا، لیکن جب اسے اپنے سامنے دیکھ لے تو فوراً اسے پہچان جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو فتنے بھی پیدا ہونے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے۔ مسلمانوں کو جن جن مصائب کا سامنا کرنا ہوگا پڑا یا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اجمالی طور پر، کہیں مختصر طور پر، اور کہیں تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے۔ اب ہم میں سے کسی نے ان چیزوں کو دھیان میں رکھا ہے، یاد رکھا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، اور عمومی طور پر مسلمانوں نے ان تمام چیزوں کو بھلا دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کو دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے متعلق بڑی معلومات اور بڑی تفصیلی بات بیان فرمائی ہے، اور دجال سے متعلق آپ نے وہ معلومات امت کو بتلائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے نبی نے وہ باتیں نہیں بتلائی، لیکن حق یہ ہے کہ عمومی طور پر لوگ آج دجال کو بھولے ہوئے ہیں۔ دجال کا نام یاد ہے، لیکن اہم چیز کیا ہونی چاہیے کہ دجال سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ وہ فتنہ جو اس روئے زمین پر پیدا ہونے والا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس روئے زمین پر پیدا ہونے والا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے بچنے کے لیے کتنے لوگ کوشش کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا فتنہ ہے، اور جو لوگ مومن ہیں وہ فتنے سے کس طریقے سے ڈرتے ہیں، میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ طبرانی کبیر کے اندر اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات جب ہم نے دجال کے بارے میں سوچ لیا تو ہمیں نیند نہیں آئی۔ ذرا دیکھیں، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور آپ کے بتائے ہوئے فتنے سے متعلق یقین اور اعتماد رکھتے ہیں، ان کا کیا حال ہے، اور ہم دجال سے کیسے بچنے کے لیے کیا تیاری کی ہے ہم نے، سوچنے کی بات ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات جب دجال کا ہم نے ذکر یاد کیا، اسے اپنے ذہن میں لایا، تو رات بھر مجھے اتنی پریشانی اور اتنی گھبراہٹ رہی کہ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح جب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رات بھر نیند نہیں آئی۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دجال یاد آ گیا مجھ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، تم پریشان نہ ہو، اگر میری زندگی میں دجال نکل آیا، کس کی زندگی میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اگر میری زندگی میں دجال آ گیا تب تو میں اس سے نپٹ لوں گا، یعنی تمہیں کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہو، جب تک زندہ رہے، اس وقت اگر دجال آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نپٹ لیتے، اور اگر میرے بعد دجال کا خروج ہوتا ہے تو ہر مؤمنوں کا کفیل اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یعنی ہر مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے دعائیں کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن مضبوطی سے پکڑے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اس دجال سے، اس فتنے سے نجات دے دے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے ماحول میں غور کریں، ہم میں سے جو یہاں بیٹھے لوگ ہیں کتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچا ہو کہ ہم وہ کون کون سے عمل ہیں جو ہم کریں کہ اس دجال کے فتنے سے ہم محفوظ رہ جائیں؟ تو سچ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ مسند احمد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سعد بن جثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ دجال کا خروج اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ لوگ دجال کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، جب تک کہ لوگ دجال کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، اور امام اور خطبہ لوگ ممبروں پر اس کا ذکر کرنا نہ چھوڑ دیں۔ آج ذرا غور کریں، کتنے خطیب لوگ ہیں، کتنے امام لوگ ہیں جو دجال کے فتنے سے لوگوں کو متنبہ کر دیں، لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بیان کر دی، ساری چیزیں واضح فرما دی ہیں، لیکن ہم یہ ہیں کہ اس سلسلے میں کوتاہ ہیں اور اس سے بچنے کے ذرائع جو ہوتے ہیں اس کا استعمال نہیں کرتے، اس سے بچنے کے جو ذرائع ہیں اس کا استعمال نہیں کرتے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کسی بھی جگہ پر بیٹھے، 2, 4, 6, 7, 8 آپس میں جہاں کہیں بیٹھتے ہیں، تو عمومی طور پر صرف یہ رونا رہتا ہے کہ مسلمان پریشان ہے، مسلمان مارا جا رہا ہے، عراق کے اندر مسلمان تباہ ہے، افغانستان میں مسلمان پریشان ہے، فلسطین میں مسلمان پریشان ہے، ایشیا کے اندر مسلمان پریشان ہے، افریقہ میں مسلمان پریشان ہے، آسٹریلیا، امریکہ اور یورپ میں مسلمان پریشان ہے، ہے کہ نہیں؟ یہاں کہیں بیٹھتے ہیں، ہماری حدیث مجلس جو ہوا کرتی ہے، ہماری گفتگو جو رہا کرتی ہے، انہی امور سے متعلق رہا کرتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہماری اور آپ کی ذمہ داری صرف یہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال جو پیش آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق بھی ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا کے وہ فتنے جن سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو متنبہ کیا ہے، انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے پہلے جو نبی بھی گزرا ہے اپنی امت کو وہ تمام باتیں بتلائی ہیں جو اس کے فائدے کے لیے ہیں۔ یہ نبی کی خاصیت ہوا کرتی ہے، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیوں آتا ہے اس دنیا میں؟ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ دکھلانے کے لیے۔ ہم کلمہ کون سا پڑھتے ہیں، کون سے کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہے نا؟ یعنی ہم عبادت کریں گے تو کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ کی عبادت کریں گے۔ سجدہ کریں گے، کس کو سجدہ کریں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو سجدہ کریں گے۔ یعنی ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پتھر ہے، نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی شیطان ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی بزرگ ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی مرشد ہے، نہ کوئی اور ہے، کوئی بھی نہیں عبادت کے لائق ہے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ لیکن عبادت کس کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں گے؟ محمد الرسول اللہ کا ہی مقصد ہے۔ محمد الرسول اللہ کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا طریقہ کون بتلائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی ناراضگی کے جو کام ہیں کون بتلائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تک پہنچنے کا جو سیدھا راستہ ہے کون بتلائے گا؟ اللہ کے رسول۔ جو راستہ اللہ تک پہنچنے کا نبی نہ بتلائے، وہ راستہ اللہ تک پہنچنے کا نہیں ہوگا۔ وہ دیکھنے میں چاہے جتنا اچھا لگے،
وہ دیکھنے میں چاہے جتنا خوبصورت لگے لیکن اس راستے کے آخر پر ایک ایسی گھاٹی ہے جو انسان کو جہنم میں لے جائے گی. اور جو طریقہ اللہ تک پہنچنے کا نبی بتلائے گا وہ دیکھنے میں چاہے جتنا خطرناک محسوس ہو, اس پر چاہے جتنے خطرات ظاہر ہیں ہمیں, لیکن اس راستے کے کنارے پر ہمیشہ رہنے والی ایک جنت ہے جہاں رہ کر کے انسان ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں رہے گا. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ مقصد ہے, یہ مفہوم ہے. اب اگر کوئی انسان کہتا تو ہے کہ ہاں ہم اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں, اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں, اللہ کو اپنا خدا مانتے ہیں, لیکن عبادت کس کی کرتا ہے؟ کسی دوسرے کی کرتا ہے, سجدہ کسی دوسرے کو کر رہا ہے, دعائیں کسی دوسرے سے مانگتا ہے, بگڑی کسی دوسرے سے بنوا رہا ہے, کسی کی بنی ہوئی دوسرے سے بگڑوا رہا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار کر رہا ہے؟ زبان سے تو کرا لیکن عمل سے انکار کر رہا ہے. اس کی مثال یہی ہے جو اپنے باپ سے کہے کہ ہاں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اور لیکن پیچھے تھپڑ بھی مارتا ہے اپنے باپ کو, ہے کہ نہیں؟ کہتا تو ہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے لیکن باپ بھوکا ہے, اسے روٹی بھی نہیں دیتا. تو اللہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے, جھوٹا ہے محبت کرنے میں. اسی طریقے سے وہ انسان جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن عبادت کے سارے جو کام ہیں وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ وہ غیر کے لیے کرتا ہے, تو وہ انسان اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانتا ہے, ان کا نام آنے پر انگوٹھا تو چوم لیتا ہے لیکن صبح سے شام تک وہ کام کر رہا ہے جو آپ کی مخالفت کا ہے. اس کی شکل بھی اللہ کے رسول کی شکل کے مخالف, اس کا گھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے کے مخالف, اس کا طریقہ بھی اللہ کے رسول کے طریقے کے مخالف. اس کا مطلب زبان سے تو اس نے اللہ کے رسول کو اپنا پیغمبر اپنا رسول مانا ہے لیکن اس کا عمل اس کے خلاف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے اوپر یہ حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنی ہر امتی کو ہر اس عمل کی طرف اس کی نشاندہی ان کی نشاندہی کرے جو اس کے لیے جس کے اندر ان کے لیے بھلائی ہو, اور ہر اس کام سے منع کرے جس کے اندر ان کا نقصان ہو. اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو, تم آخری امت ہو, دیکھو اس امت کی بھلائی پہلے لوگ جو تھے ان کے طریقے پر عمل کرنے میں ہے, یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ابو بکر و عمر, عثمان و علی, طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم, ان کے طریقے پر عمل کرنے میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ پیش کیا تھا. اور اس امت کے آخر کے اندر بلا اور فتنے آئیں گے, مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا, مصیبت کے اندر انسان گرفتار ہوگا, قتل ہوں گے, زلزلے آئیں گے, بیماریاں آئیں گی, بم پھینکے جائیں گے, ایٹم بم ان کے اوپر گرے گا, ہیڈروجن بم سے انہیں مارا جائے گا, سب کچھ ہوگا. اور ایسے فتنے اور مصیبتیں آ جائیں گی کہ لوگ کہیں گے کہ ارے بس اب تو ہم ہلاک اور برباد ہو گئے. ایک مومن کیا کہے گا؟ اب تو ہم ہلاک اور برباد ہو گئے, اب ہماری ہلاکت اور بربادی کا وقت آ گیا, پھر یہ فتنہ تھوڑا سا کم ہوگا, پھر دوبارہ یہ فتنہ آئے گا, پھر یہی کہے گا مومن کہ ہاں ہم ہلاک اور برباد ہو گئے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسا کہ مسلم شریف کے رہتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, کہ آپ نے کیا بیان فرمایا, بادروا بالاعمال, عمل کر لو جلدی جلدی, بڑھاپے کا انتظار نہ کرو, وقت گزر جانے کا انتظار نہ کرو. یہ نہ کہو کہ ابھی گورے چہرے پر کالی داڑھی اچھی نہیں لگتی ہے, جب بوڑھے ہو جائیں گے داڑھی رکھ لیں گے, ابھی کون سی بات ہے, داڑھی رکھنا تھوڑی اسلام, داڑھی کہتے ہیں نا کوئی داڑھی میں تھوڑی اسلام ہے, لیکن اسلام میں داڑھی ہے, ہے کہ نہیں؟ اسلام میں داڑھی ہے. یہ کہنا کہ ہاں بھائی یہ زیادہ اہم ہے اور یہ ہے یہ ہے, ہم اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں, یہ سراسر شیطان کو دھوکہ, شیطان کا دھوکہ ہے جو انسان کو دے رہا ہے. اس کی سب سے واضح مثال مستدرک حاکم کی وہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. ذرا غور سے سنائے گئی اس حدیث کو. اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا, نماز پڑھ, روزہ رکھ, حج کر, زکات دے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر. دیکھیے آپ نے اس کو بھی اسلام قرار دیا ہے. کس کو؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو. اور آپ نے اس کے بعد یہ فرمایا جب اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے بیوی بچوں سے سلام کر دو. جب اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے بیوی بچوں سے سلام کر, یہ اسلام ہے. اگر کسی نے اس میں سے ایک چیز کو چھوڑ دیا تو اس نے اسلام کا ایک حصہ چھوڑ دیا ہے. ذرا غور کریں آپ, صرف نماز, روزہ, حج اور زکات کی بات نہیں ہے. بھلائی, کسی کو بھلی بات بتانا, کسی کو برے کام سے روکنا, حتیٰ کہ اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں سے سلام نہیں کرتا, لوگوں کو شرم آتی ہے گھر میں داخل ہو کے اپنے بیوی بچوں سے سلام کرتے ہوئے, شرم آتی ہے نا, لیکن یہ بھی اسلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے, علامہ البانی نے الصحیحہ جلد اول کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ جب گھر میں داخل ہو تو اپنے بیوی بچوں سے سلام کر, بیوی بچوں سے سلام کر. اگر کسی نے اس میں سے ایک چیز چھوڑ دی تو اسلام کے ایک عمل کو, ایک حصے کو چھوڑ دیا ہے. یعنی کسی نے اگر گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو سلام نہیں کیا تو گویا اس نے اسلام کے ایک حصے کو چھوڑ دیا. کسی نے کسی کو برائی پر دیکھا, سگریٹ پی رہا ہے اسے ٹوکا نہیں, نماز نہیں پڑھتا اسے بلا منع نہیں, اسے نماز کے لیے دعوت نہیں دی, فلمیں دیکھتا اسے روکا نہیں, جھوٹ بولتا اسے منع نہیں کیا, ہے کہ نہیں ہے؟ تو گویا اس نے اسلام کے ایک حصے کو چھوڑ دیا. اور جس نے ساری باتیں چھوڑ دی کہ اس کے اندر توحید بھی نہیں پائی جاتی ہے, وہ اس دین کو سیکھتا بھی نہیں ہے, دینی مجلس میں آتا بھی نہیں ہے, نماز بھی نہیں پڑھتا, بڑی مشکل سے جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ اور بسا اوقات لوگ جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. جب کبھی عمرہ اور حج کرنے جانا ہوا تو خانے کوام بڑے شوق سے جا کر کے نماز پڑھ لیں گے, سمجھیں گے نماز کا حق ادا ہو گیا, ہماری نماز کا حق ادا ہو گیا ہے. تو جس نے یہ سارے کے سارے کام کو چھوڑ دیا گویا وہ دین سے, اسلام سے بالکل مکمل طور پر خارج ہو گیا, وہ اسلام سے مکمل طور پر خارج ہو گیا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کیا بیان فرمایا, بادروا بالاعمال فتنن, جلدی سے عمل کر لو, اسلام کے جو امور اللہ کے رسول نے بتایا اس کے اوپر عمل کر لو, قبل اس کے کہ ایسے فتنے ظاہر ہو جائیں. ایسے فتنے ظاہر ہو جائیں, فتنہ کس چیز کو کہتے ہیں یہ بتا دیں, فتنہ ہے کیا چیز؟ فتنہ ہے کیا چیز؟
اسلام میں کوئی نئی چیز بڑھانا,
یہ تو بدعت ہے. فتنے کی ایک قسم ہے آزمائش, فتنے کی ایک قسم ہے آزمائش. لیکن آزمائش جن لوگوں نے بتایا ان لوگوں میں آزمائش گویا سب سے اچھی جامع تعریف کی ہے. میں بتاؤں فتنہ, دیکھیے فتنہ ماحول کے اندر کسی شہر میں, کسی ملک میں, اس دنیا میں کوئی ایک ایسی چیز پیدا ہو جائے جس سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہو جائے, یہ فتنہ ہے. اور لوگ عمومی طور پر اسے برا بھی نہ سمجھیں, مثال کے طور پر برا نہ لگے ہمارے بھائیوں کو داڑھی چلانا, اس وقت کا فتنہ ہے, اس وقت کا فتنہ ہے. سود لینا, سود دینا, سودی کاروبار کرنا اس وقت کا فتنہ ہے, اس وقت کا فتنہ ہے. کاروباری لوگوں کا جھوٹ کے اندر ملوث ہونا یہ بھی فتنہ ہے. کسی کاروباری سے کہو جھوٹ نہ بولو تو کیا کہے گا؟ بغیر اس کے کام ہی نہیں چلتا, کہتا ہی نہیں کہتا, یہ بھی فتنہ ہے. ہر وہ چیز جو اس قدر عام ہو جائے اسی ماحول اور معاشرے میں کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہو جائے, یہی چیز کیا ہے؟ فتنہ ہے. گویا فتنے کو جو بھائی نے آزمائش کہا وہ تقریباً سب سے قریب کی تعریف ہے. کوئی ایسی بیماری اللہ کی طرف سے مسلط کر دی جائے لوگوں پر کہ لوگوں کو اسے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہے, یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے. یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے. مسلمانوں کے اوپر ایسے حالات آ جائیں کہ ان حالات سے نپٹنا کیا ہے؟ فتنہ ہے. کسی ملک کے اندر مسلمانوں پر ایسا دباؤ پڑ جائے کہ وہ بھلائی کا حکم نہ دے سکیں, برائی سے روک نہ سکیں, یہ فتنہ ہے. انسان کام کے اندر اس قدر مشغول ہو جائے کہ اسے نماز کا وقت نہ ملے, یہ کام اس کے لیے فتنہ ہے. یہ کام اس کے لیے فتنہ ہے. تو عرض کرنے کے بعد فتنہ بہت عام سی چیز ہے, تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اچھا ایک چیز فتنہ اور ہے, ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ایک چیز کو کچھ لوگ کہیں کہ ہاں یہ حق ہے اور کچھ لوگ کہیں یہ باطل ہے, اور لوگوں کے سامنے کوئی چیز راجح نہ ہو پائے, یہ بھی فتنہ ہے. یہ چیز کیا ہے؟ فتنہ ہے. تو بادروا بالاعمال, جلدی جلدی سے کام کر لو. فتنن, ایسے فتنے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے کہ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا, کہ انسان اس فتنے کے اندر صبح کو تو مومن رہے گا, ایک چیز کو حلال سمجھے گا صبح کو, لیکن شام ہوتے ہوتے اسی کو حرام سمجھے گا اور کافر ہو جائے گا. اپنے بھائی کی جان کو اور مال کو, ایک ملک کے رہنے والے بھائیوں کے اوپر کافر کے حملے کو صبح کے وقت, منگل کے دن, بدھ کے دن اس کو جائز سمجھے گا, اور شام کے وقت جمعرات جمعہ کو اس کو ناجائز سمجھے گا, کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے. صبح کے جائز سمجھتے ہوئے, ناجائز سمجھتے ہوئے تو مومن تھا, اور شام کو اسی کو جائز اور ناجائز سمجھا تو انسان کافر ہو گیا. کہنے کا مطلب ایسے حالات مسلمانوں کے ساتھ اوپر پیدا ہو جائیں کہ مسلمان ان حالات سے کس طریقے سے نپٹے یہ اسے معلوم نہ ہو سکے, یہی چیز فتنہ ہے. تو بادروا بالاعمال فتنہ, فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے تم لوگ جو کچھ عمل کرنا ہے کر لو. اور یہ میرا پیغام ہے آج کے دن آپ کو کہ فتنوں کا ظہور ہے اور کثرت سے ہے, اور کثرت سے فتنے ظاہر ہوتے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ فتنوں کا ظاہر ہونا بھی ہے. جیسا کہ بخاری شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ وتکثر الفتن, اور فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے, فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں جو کچھ کرنا ہے کر لیا جائے. انہی فتنوں میں سے ایک قسم کا فتنہ اللہ کے رسول بیان فرمایا, میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مسند احمد کے اندر, سنن ابو داود میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ایک بار فتنے کا ذکر کیا اور بہت زیادہ فتنے بیان فرمایا. آپ یہ وہ بھلی بات ہے جس سے آپ لوگوں کو متنبہ کرتے تھے, اور فتنے وہ برے کام ہیں جس سے آپ لوگوں کو بچانا چاہتے تھے. صحابی کہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے احلاس کا بھی ذکر فرمایا. کس فتنے کا؟ احلاس کے فتنے کا. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنے احلاس کیا چیز ہے؟ ذرا اس حدیث پر غور کریں اور حالات حاضرہ پر فٹ کریں اس کو. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ فتنے احلاس کا. حتی ذکر فتنة الاحلاس, یہاں تک کہ فتنے احلاس کا بھی ذکر فرمایا. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول فتنے احلاس کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہے یا فتنة حرب و حرب, بھاگ دوڑ, قتل و خون, اور فتنہ اور فساد کا یہ فتنہ ہوگا. یعنی اس میں لوگ مارے جائیں گے, قتل کیے جائیں گے, لڑائی ہوگی, لوگ یہاں جائیں گے, کوئی ادھر بھاگے گا, کوئی اس جماعت کے ساتھ لگے گا, کوئی اس ملک کا ساتھ دے گا, کوئی اس فوج کے اندر شہری کو, یعنی بالکل معاملہ درہم برہم رہے گا. یہ فتنہ کس طرح ہوگا؟ بھاگ دوڑ اور قتل و خونریزی کا فتنہ ہوگا, یعنی بہت سارے لوگ مارے جائیں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنۃ السرا کا ذکر فرمایا. ایسا فتنہ جس کے اندر عیش و آرام پایا جائے گا. آپ لوگ کہیں گے عیش و آرام بھی کوئی فتنہ ہے؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. انسان کو مال کا مل جانا اور اس کثرت سے مل جانا کہ انسان اپنے رب کو بھول جائے بہت بڑا فتنہ ہے, اور اس کے اندر عمومی طور پر لوگ مشغول ہیں, عمومی طور پر مشغول ہیں. شروع شروع میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے آئے تو جب تک ابھی تنخواہ نہیں مل رہی, کام نہیں لگ رہا ہے, مسجد میں بھی جائیں گے, مولوی صاحب کے پاس آ کر کے درس میں بھی شریک ہوں گے, لیکن تھوڑا سا کام لگ گیا, کام مل گیا, دو چار تنخواہ مل گئی تو سوچیں گے کہ گھر میں طبیعت کمرے میں نہیں لگتی, ذرا ایک وی سی آر لے لیں تو اچھا ہے, ایک ٹیلی ویژن خرید لیں تو اچھا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ مال ملا اور فتنے کے اندر مشغول ہو گئے. یہ آسائش کا فتنہ ہے, یہ فتنہ آسائش کا ہے. اور یہ بات واضح رہے, تنگی کے فتنے میں, مرض اور بیماری کے فتنے میں عمومی طور پر لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن آسائش کے فتنے میں لوگ کامیاب نہیں ہوتے. بہت سے لوگ ٹیلی ویژن اور یہ وہ خریدتے ہیں, کہاں, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش لے جانے کے لیے. ان سے کہو کہ اللہ کے بندے یہ برائی کیوں اپنے گھر بھیج رہے ہو تم, حالانکہ کتنا ان کو کسٹم بھی دینا پڑتا ہے, کتنا لگیج بھی دینا پڑتا ہے, سب کچھ ہے, لیکن سارا کچھ برداشت کر لیتے ہیں. اور یہی کہا جائے کہ 5 کلو کتاب لیتے جاؤ تو کہیں کہ بڑا لگیج دینا پڑے گا, وہیں سے جا کر کے لے لیں گے, مولوی صاحب وہیں سے جا کر کے لے لیں گے, وہاں سستی پڑے گی, اور مجھے معلوم ہے وہاں سے کتنے لوگ لیتے ہیں. یہاں 5 ریال دینا آسان رہتا لیکن وہاں 5 روپے نکلنا ہے کہ نہیں ہے؟ ویسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ 10 کلو 15 کلو اور 5 کلو کتاب اور کیسٹ لے جانا یہاں سے بہت بھاری پڑتا ہے, لیکن 50 کلو کا ٹیلی ویژن بڑی آسانی سے لے کے چلے جاتے ہیں. تو منع کیا تھا کہ ارے کیا کر رہے ہو, ارے کیا کریں, بچوں نے مانگا ہے, بیوی کی فرمائش ہے, بچوں نے دو بار کئی بار خط لکھا, جب بھی ٹیلی فون کرتا ہوں تو کہتے ہیں ٹیلی ویژن لے آنا نہ بھولیے گا, وی سی آر لے آنا نہ بھولیے گا. تو عرض کر رہا تھا غربت کے اندر مال کی کمی کے فتنے میں تو عمومی طور پر لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن مال آ جاتا تو اس فتنے کے اندر لوگ کامیاب کمی ہوتے ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو آزماتا ہے, مال دے کر کے بھی آزماتا ہے اور مال کو چھین کر کے بھی آزماتا ہے. تو دوسرا فتنہ آپ نے ذکر فرمایا فتنۃ السرا ہوگا, بڑی آسائش کا فتنہ ہوگا. اور آپ نے فرمایا یہ فتنہ جو شروع ہوگا میرے خاندان کے ایک آدمی کے ذریعے شروع ہوگا, یعنی کافروں کے اندر اور مسلمانوں میں صلح کرائے گا, جس سے کاف مسلمان اپنی بہت سی چیزوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے, اس لیے کافر اس کے اوپر راضی نہیں ہوگا. ہاں بھائی, تمہیں نصاب تعلیم سے یہودیوں کے خلاف جو باتیں ہیں اسے نکال دینا ہوگا, ہے نا؟ کافروں کے خلاف اور ہندوؤں کے خلاف جو باتیں نصاب تعلیم میں ہیں تمہاری, اسے حذف کر دینا ہوگا. قرآن مجید کے اندر جن آیتوں کے اندر جہاد کی دعوت دی جا رہی ہے, جن آیتوں میں کافروں کے خلاف کوئی بات ہے اسے نکال دینا ہوگا. آج نہیں, آج سے تقریباً 21 یا 22 سال پہلے مدھیہ پردیش کے کسی شہر کے اندر میں گیا تھا, ہمارے ساتھ مولانا شیخ صفی الرحمان صاحب بھی تھے, ایک صاحب کسی اسکول میں ٹیچر تھے. وہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو یہ فرمان ہے کہ ہر ملک کے اندر, ہر قوم کے اندر نبی آیا ہے. ظاہر بات صحیح بات ہی آیا ہے. تو کہا کہ ہندوستان میں بھی نبی آیا ہوگا, ہندوستان میں بھی نبی آیا ہوگا, اور جب نبی آیا ہوگا تو اس کے اوپر کچھ کتابیں آئی ہوں گی, کچھ صحیفے نازل ہوئے ہوں گے, ہے کہ نہیں؟ تو کیا یہ ہندو جو ہیں ان میں بھی کوئی نبی نہیں گزرا ہے؟ شیخ نے کہا ضرور گزرا ہے. تو کہا پھر ہم انہیں کافر کہنے کے بجائے اہل کتاب کیوں نہ کہیں, ہم انہیں کافر نہ کہیں بلکہ کیا کہیں, اہل کتاب کیوں نہ کہیں؟ اس لیے کہ کافر کہتے ہیں تو ہمارے ان کے بیچ میں دوری ہو جاتی ہے, ہمارے ان کے بیچ میں نفرت رہتی, لہذا ہم ان کو کیا کہیں گے, کافر کہیں گے. تو شیخ صاحب کچھ سوچنے لگے تو ہم نے کہا کہ قرآن مجید میں اہل کتاب کو بھی کافر کہا گیا ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب, لقد کفر الذین، تحقیراً کفر کیا ان لوگوں نے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی. تو اہل کتاب کیا ہیں؟ کافر ہیں ہر وہ شخص. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتا، قرآن مجید کو اپنی ہدایت کی کتاب نہیں مانتا، صرف اور صرف مذہب اسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچنے کا مذہب نہیں تسلیم کرتا ہے، وہ انسان کافر ہے اور جہنمی ہے. وہ انسان کافر ہے اور جہنمی ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. تو بات دوسری طرف جاری، میں اس طرف نہیں لے جانا چاہتا آپ کو. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ آسائش کا جو فتنہ ہوگا وہ ہمارے خاندان ہی کے ایک شخص کے ذریعے شروع ہوگا، اس کے بعد لوگ ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اسے اپنا بادشاہ اور خلیفہ بنائیں گے جو بالکل فٹ بال مزاج ہوگا، مستقل مزاج نہ ہوگا. جس طریقے سے فٹ بال ایک جگہ، کہیں دیکھا ہے کہ فیلڈ میں فٹ بال ایک جگہ کہیں پر ہو، ادھر ہے ادھر ہے، کہیں اس کے پاؤں میں ہے، کہیں اس طرف جا رہا ہے کہ نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کا مزاج کیا ہوگا؟ بالکل فٹ بال مزاج ہوگا وہ. یعنی ایک رائے پر وہ اپنے ٹھہرے گا نہیں. اس کے بعد اندھا فتنہ پیدا ہوگا، فتنت الدہیما، اس کے بعد بالکل اندھا فتنہ پیدا ہوگا. اور اندھا فتنہ ایسا ہوگا کہ اس امت کے کسی شخص کو بھی بغیر تھپڑ مارے نہیں چھوڑے گا. یعنی ہر انسان اس فتنے کے اندر ملوث ہو جائے گا، مومن ہے تو، برا ہے تو، اچھا ہے تو، اس فتنے کے اندر ملوث ہوگا. اور جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی تو دنیا دو حصوں میں بڑھ جائے گی، مسلمان دو حصوں میں بڑھ جائیں گے. ایک حصہ، ایک گروپ ان لوگوں کا ہوگا جو منافق ہوں گے، ان میں کوئی مومن نہیں ہوگا، اور دوسرا حصہ ان لوگوں کا ہوگا جو مومن ہوں گے ان میں منافق نہیں ہوگا. فستات ایمان لا نفاق فی و فستات نفاق لا ایمان فی. اور جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو اسی دن، اس کے دوسرے دن یا اس کے تیسرے دن دجال کے خروج کا تم لوگ انتظام کرو، انتظار کر لو. تو عرض کرنے کا مقصد کہ یہ فتنے پیدا ہو گئے ہیں ہر طرف سے، اب سوال یہ ہے کہ ان فتنوں سے نپٹا کیا جائے، ہمیں اس میدان میں کام کیا کرنا ہے. اصل چیز یہ ہے جو بات زیادہ لمبی ہو گئی، مختصر طور پر آپ کے سامنے میں وہ باتیں رکھتا ہوں کہ مجھے اس وقت میں کام کرنا کیا ہے. دیکھیے، اصل یہ ہے کہ اسلام نام ہے عمل کا، اسلام نام ہے عمل کا، بغیر عمل کیے ہوئے کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا. کہ بغیر عمل کوئی انسان جنت میں جائے گا؟ کوئی جنت میں جائے گا نہیں. اسی لیے 50 سے زائد جگہ قرآن مجید میں جہاں پر اللہ نے ایمان کا ذکر کیا ہے وہیں پر عمل صالح کا ذکر کیا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لاؤ اور عمل کرو. تو عمل کی ہمارے مذہب میں بڑی اہمیت ہے، بغیر عمل کے کوئی انسان جنت کے اندر جانے والا نہیں ہے. تو ہمیں عمل کرنا ہے، وہ عمل کیا ہے ہم کریں کہ ان حالات سے ہمیں نجات مل جائے. پہلی چیز ہمیں یہ کرنی ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید قطع نہیں ہونا چاہیے. یعنی کیا مطلب ہے نا امیدی کی؟ نا امیدی کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی یہ امید قطع نہیں رکھنی چاہیے کہ مسلمان پیس دیا جائے گا، مسلمان ختم کر دیا جائے گا، اسلام کو مٹا دیا جائے گا. یہ قطعاً امید نہیں رکھنا چاہیے. اگر کسی نے ایسی امید رکھی اور یہ خیال اپنے ذہن میں رکھا تو یقین مان لے کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے، وہ مومن نہیں ہے بلکہ اس کے دل کے اندر نفاق پل رہا ہے. اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجئے. جو لوگ بھی میری باتوں کو سن رہے ہیں کہ ایک مومن کو قطعاً اپنے دل کے اندر یہ خیال نہیں رہنا چاہیے کہ جو حالات اس وقت مسلمانوں سے کے اوپر پیدا ہوئے ہیں اور جن حالات سے مسلم قوم گزر رہی ہے، اگر مسلمانوں نے کافروں کی ہاں میں ہاں نہ ملائی اور ان کا ساتھ نہ دیا تو مسلمان مٹا دیا جائے گا، قطعاً یہ بات نہیں ہے. اور یہ بات آپ کو بتا دوں، بات لمبی ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کبھی فرصت میں سن لینا، بڑی ہے داستان میری. اسلام کبھی بھی نہیں ہارتا، مسلمان ہار جاتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں میری بات کو آپ، اسلام کبھی بھی نہیں ہارتا اگر مسلمان ہار جائے. مسلمان قتل کیا جاتا ہے لیکن اسلام کبھی قتل نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اسلام کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب اسلام کو جس قدر دبایا جا گیا ہے اسی قدر ابھر کر کے اسلام دنیا کے سامنے آیا ہے۔ دور نہ جائیے، آپ دور نہ جائیے، بالکل قریب کی مثال لیجئے۔ اگر سیرت نبی سے مثال دینے لگوں تو وقت بڑا لمبا ہے، لیکن معمولی سے اس کے اوپر ایک نظر ڈال لیجئے۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کتنی تعداد تھی؟ 313 فوجی تھے، اور 100 ایسے اور ہوں گے جو نہیں گئے رہے ہوں گے، مدینہ منورہ میں رہ گئے ہوں گے، جبکہ 100 کی تعداد بہت بڑی ہے۔ لیکن غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کتنی تعداد ہوئی تھی؟ 1000، جس میں سے 700 رہ گئے تھے، یعنی مان لیجئے کہ پکے مسلمان کتنے تھے؟ 700 تھے۔ اور غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تھا کہ نہیں اٹھانا پڑا تھا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان ہارے تھے، لیکن نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ کافروں سے کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ 14 یا 21 کافر لوگ، 14 یا 21 کافر مارے گئے تھے، اور مسلمان کتنے شہید ہوئے تھے؟ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، ہے کہ نہیں؟ جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ مدینہ منورہ کے منافق بھی مسلمانوں کو تانا دینے لگے، مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے یہود مسلمانوں کو برا بھلا کہنے لگے، اور ان کے بارے میں چال چلنے لگے کس طریقے ان کو ختم کر دیا جائے، اور مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے جو بادیا کے علاقے کے لوگ تھے وہ بھی مسلمانوں پر چڑھ دوڑے ہیں۔ کب؟ غزوہ بدر میں، غزوہ احد مسلمانوں کے نقصان اٹھانے کے بعد۔ لیکن کیا اسلام کمزور پڑ گیا اس کا پھیلنا؟ اسلام پھیلتا رہا۔ اس کی سب سے واضح دلیل ہے کہ سال بھر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری غزوہ بدر کے اندر گئے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1500 مسلمانوں کی تعداد تھی سال بھر کے اندر۔ اور ظاہر بات کچھ لوگوں کو آپ نے مدینہ منورہ کی نگرانی کے لیے بھی چھوڑا ہوگا، لیکن فوج کتنی لے کر کے گئے تھے؟ 1500 گئے تھے۔ اس کے ہی سال بھر کے بعد جب غزوہ خندق پیش آئی تو مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3000 تھی۔ اس کے بعد جب غزوہ احزاب پیش آئی ہے تو مسلمانوں کی تعداد اور بڑھ گئی ہے، اور جب فتح مکہ کا معاملہ پیش آیا 10000 مسلمانوں کی تعداد تھی۔ کتنی؟ 10000 تھی۔ تو کیا یہی ہم نے کہا مسلمان نقصان اٹھاتا ہے، مسلمان قتل ہوتا ہے، مسلمان ہارتا ہے، لیکن اسلام کبھی بھی نہیں ہارتا، اسلام کبھی بھی نہیں ہارتا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں سب سے آخر کی مثال لیجئے، 1936-37 کے بعد جب دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی ہے، دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی ہے، تو اس جنگ کے بعد مسلمان پوری دنیا سے سب سے کمزور قوم کوئی رہ گئی تو کون رہ گئی ہے؟ وہ مسلمان رہ گئی۔ مسلمانوں نے اپنا اقتصادی، مسلمانوں نے اپنا سیاسی، اپنا تشخص چھوڑ دیا، ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی حکومت مسلمان کی تھی، کون تھی اس وقت؟ عثمانیہ کا، ترکیہ تھی، اور ترکیہ کو بالکل پاش پاش کر دیا گیا، یہاں تک کہ ترکیہ جو دنیا کے 1/3 حصے کے اوپر حکومت کر رہا تھا، کتنا؟ دنیا کے 1/3 حصے کے اوپر وہ ترکیہ کے اندر گھر کر کے رہ گیا، اور اس میں بھی صورتحال یہ پیدا ہوئی، ترکیہ کی سب سے بڑی مسجد کو عجائب خانہ بنا دیا گیا۔ کیا؟ عجائب خانہ بنا دیا۔ تو مسلمان کمزور پڑا کہ نہیں کمزور پڑا؟ لیکن اسلام کمزور نہیں پڑا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس کے بعد سے جتنی تیزی کے ساتھ اسلام اور یورپ اور امریکہ میں پھیلا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں پھیلا تھا، اس سے پہلے کبھی نہیں پھیلا تھا۔ آج امریکہ کی سب سے بڑی اقلیت کون ہے؟ مسلمان ہے۔ تو اسلام نہیں ہارتا، مسلمان ہار جاتا ہے، مسلمان کمزور پڑتا ہے اپنی بدعملی کی وجہ سے، لیکن اسلام کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو اس نا امیدی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہاں اب بھائی اگر مسلمانوں نے کافروں کا ساتھ نہیں دیا، ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائے تو مسلمان مٹا دیے جائیں، قطعا یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے اس دنیا کے اندر نہ ہی کوئی سیمنٹ اور پختہ گارے کا گھر رہ جائے گا، نہ ہی گھاس اور پھوس کا کوئی گھر رہ جائے گا الا ایک اسلام وہاں داخل ہو کر کے رہے گا, ہاں عزت کے ساتھ داخل ہو یا ذلت کے ساتھ. کسی بھی دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, اس ملک کے ہر ہر گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا اور ہو کر کے رہے گا. اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا, اسلام کبھی مٹے گا نہیں, اسلام بڑھتا ہی گیا ہے اور بڑھتا جائے گا. اور قیامت آنے سے پہلے پہلے ایک وقت ہوگا کہ دنیا کے ہر ہر ملک میں اور ملک کے ہر ہر شہر میں اور شہر کے ہر ہر محلے میں اور محلے کے ہر ہر گھر کے اندر اور گھر کے ہر ہر فرد کے اوپر اسلام کا حکم نافذ ہوگا اور نافذ ہو کر کے رہے گا. یہ مسلمان کے ایک ایمان ہونا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرشتوں کے ذریعے نہیں لے آئے گا, یہ مسلمانوں کے ذریعے ہی ایسی صورتحال پیدا ہوگی. تو ہمیں کرنا کیا, ہمیں کچھ کرنا ہوگا. اس وقت کیا صورتحال, ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. دیکھیے اسلام کے ایک مسلمان کے اوپر چار حق ہیں, اس کو ادا کرنا ضروری ہے. ایک مسلمان کے اوپر اسلام کے کتنے حق ہیں, چار حق ہیں, ان کو یاد کرنا ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے. ان میں سے اگر ایک حق کے اندر بھی کمی کی گئی تو اسلام کے اندر کمی رہے گی, بندے کے اسلام میں کمی رہے گی. وہ چار حق کون ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ ہر انسان جانتا, ہر انسان صورت کو یاد کیے ہوئے. بولے بھائی وہ چار حق کون کون سے ہیں؟ میں عربی میں نہیں پوچھ رہا ہوں, اردو میں پوچھ رہا ہوں. بتائے کون کون سے ہیں وہ چار حق؟ سورہ العصر کسی کو یاد نہیں؟ ابھی کہے کہ ہر آدمی کو یاد ہے. ابھی کہیں گے آپ کہ ہر آدمی کو سورہ العصر یاد ہے. والعصر ان الانسان فی خسر, قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے اور نقصان میں ہے. کب؟ جب کہ وہ چاروں حق اسلام کے ادا نہیں کرتا. اور جو چاروں حق ادا کر دے گا وہ کبھی گھاٹے میں نہیں ہوگا. جو جتنی سختی کے ساتھ اور جتنے اہتمام کے ساتھ ان حقوق کو ادا کرے گا وہ انسان اتنا ہی کامیاب ہوگا, ہے کہ نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ اسلام کے حق ہیں ہمارے اور آپ کے اوپر دوستو. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں سرخرو رہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کریں اور اس جماعت کے اندر شامل ہوں جو جماعت اس دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کو پھیلا کر کے رہے گی, اگر ہم چاہتے ہیں تو ان چاروں حقوق کو ادا کرنا پڑے گا. ورنہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو ایک سیکنڈ اور اس سے بھی کم میں دنیا کے سارے کافروں کو ہلاک اور برباد کر دے, لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے. اس کے سب سے زیادہ حقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اتنی بڑی مدد اللہ کی نازل ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. ولکن لیبلو بعضکم ببعض, تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی ہے دین کو پھیلانے کے لیے, ان چاروں حقوق کو کتنی سختی کے ساتھ عمل کیا ادا کیا ہے, اور اس سختی کے ساتھ عمل کیا ہے کہ 60 سال کو پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت تھی کہ آپ کھڑے ہو کر کے رات کی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے, حالانکہ 60 سال کی عمر کا انسان کوئی اتنا کمزور نہیں رہا کرتا ہے, کہ رہتا ہے کمزور کہ گھنٹے ایک گھنٹے دو گھنٹے کھڑا نہ رہ سکے. حضرت عائشہ رضی اللہ کی روایت بخاری مسلم شریف کے اندر ہے کہ آخری عمر میں آپ کی نماز زیادہ تر رات کی بیٹھ کر کے ہوا کرتی تھی. کیوں؟ بعدما حطمہ الناس, جبکہ لوگوں کے غم نے آپ کو توڑ کر کے رکھ دیا تھا. حطمہ تمہارے توڑ کر کے رکھ دینا, ڈھا دینا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کو ادا کیا ہے. السلام ورحمۃ اللہ. تو ایمان ہے اور کیا ہے, عمل صالح ہے اور حق کی وصیت ہے, یعنی اس بات کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہے, اور اس پہنچانے میں جو کچھ مصیبت پہنچ رہی ہے اس کے اوپر صبر بھی کرنا ہے. یہ ایک الگ مجلس سے مستقل طور پر کہ اس کے اوپر تفصیل سے بات رکھی جائے، لیکن عرض کرنے کا مقصد کہ یہ چار کام انسان کو کرنے ہیں، ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق کام کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے عمل کیا اور کر کے دکھلایا، جس کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کیا۔ دیکھیے، ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی بزدلی کا شکار نہیں ہوتا، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا ہے۔ اس کی ایک زندہ مثال آپ کو میں دوں، مسلمانوں کے اوپر جنگی لحاظ سے سب سے مشکل گھڑی کب آئی تھی بتائیں؟ آپ کو سیرت نبی کو مطالعہ کرنے والے، سب سے مشکل گھڑی کب آئی تھی مسلمانوں کے اوپر؟ جگہ گندے خندق میں اور غزوہ احد میں۔ غزوہ احد کا معاملہ چند منٹوں اور گھنٹوں میں کبھی نہیں تھا، بلکہ چند منٹوں کا تھا، لیکن غزوہ خندق کا معاملہ جو تھا وہ ہفتوں کا تھا۔ یہاں تک صورت حال پہنچ گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار کافروں سے وہ مقابلہ تھا کہ آپ کی ایک بار ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز چار نماز قضا ہو گئی، دیری ہو گئی۔ یہ صورت حال تھی، اور حال یہ تھا کہ منافق کیا کہا کرتے تھے کہ یہ دیکھو محمد اللہ وسلم ہم سے ابھی تو یہ کہتے تھے کہ قیصر و کسرا کا ملک فتح کرو گے، اور آج صورت حال یہ ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے جاتے ڈر لگتا ہے۔ یہ ایک منافق کی تھی، یہ ایک منافق کی آواز تھی، لیکن مومن کی جو آواز رہتی اس کے علاوہ رہا کرتی ہے۔ اس کی مثال سنیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کے عیینہ ابن حصر کو بلایا اور کہا کہ ایسا کرو کہ مدینہ منورہ کا ایک تہائی پھل تمہیں ہم دے دیتے ہیں اور تم واپس چلے جاؤ، ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہا تھا نا، اور مدینہ منورہ کے اندر بڑی کھجور ہوا کرتی تھی، ایک تہائی پھل ہم تمہیں دے دیتے ہیں واپس چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، میں آدھا پھل لوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، صرف ایک تہائی دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہائی پر معاملہ طے کر رہے تھے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت عثمان کو بلا کر کے ورقہ بھی لکھ دیا تھا، چلو اس پر ہماری تمہاری صلح ہے۔ لیکن انصار کے سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ جب آئے، آپ نے ان سے مشورہ کیا، اور سعید ابن حضیر جب آئے اور آپ نے ان سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اللہ تعالی کا حکم ہے تو آپ کر جائیے، اس کے اوپر کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ظاہر بات ہے ایک مومن کا یہ حق ہونا چاہیے، اللہ کا حکم ہاں ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہمارے مزاج کے موافق ہو یا مزاج کے خلاف ہو۔ آج ہم وہ مانتے ہیں جو مزاج کے موافق ہے، اور جو مزاج کے خلاف اسے، لیکن صحابہ کرام دیکھیے، ایسے وقت میں بھی اپنی کھیتی کا ایک تہائی حصہ دشمن کو دے دینا ہے، مزاج کے خلاف ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے دے دیا جائے گا۔ کہا اے اللہ کے رسول، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو دے دیجیے، اور اگر نہیں آپ ہمارے اوپر رحم کرتے ہوئے ایسا کہہ رہے ہیں تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، یہ لوگ زمانے جاہلیت کے اندر بھوک سے گھاس پھوس کھایا کرتے تھے، پھر بھی ہمارے پاس جب آتے تھے تو ایک کھجور کا دانہ بھی صرف دو شکل میں ہم سے لے پاتے تھے، بس وہ کب، یا تو ہمارے مہمان بنے یا ہم سے خرید کر کے لے جائیں۔ اور آج مدینے کا ایک تہائی حصہ ہم ان بدبختوں کو، جبکہ اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے، آپ کے ذریعے ہمیں عزت بخشی ہے، ہم ان کو ایسے دے دیں گے؟ واللہ ہم ان کو تلوار کروار کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے مسلمان کی ایک عزت، ایک ہے مسلمان کا ایک عزم، ایک ہے مسلمان کا وعدہ کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی، اور نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی مدد۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور صحابہ کرام نے عمل کیا تو ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، یہ یہاں بیٹھے ہیں، وہ کہیں کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، سوال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی بڑی نا امیدی اور بڑی بدبختی ہے، بڑی نا امیدی ہے اور بڑی بدبختی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، میں اس کی مثال دوں آپ کو، ہر آدمی سمجھ جائے گا۔ یہاں کوئی میکینک ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں ہے کوئی میکینک کام کرنے والا؟ نہیں ہے کوئی؟ اللہ اللہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کتنی بڑی مجلس میں کوئی میکینک کام کرنے والا. ڈرائیور تو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ڈرائیور بہت ڈرائیور ہیں. اچھا یہ بتائیے گاڑی کے اندر سب سے چھوٹا پردہ کون سا ہے؟ چلیے اس کو بات جانے دیجیے. گاڑی کے اندر ایک چھوٹا سا پردہ پوائنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ نہ رہے تو گاڑی چلے گی؟ ہر قیمت اس کی کتنی ہے؟ کتنی قیمت ہے بھائی؟ 5 ریال 10 ریال 15 ریال بھی یہی کتنی ہوگی نہیں ہوگی؟ اور گاڑی کتنی ہزار کی رہا کرتی ہے نا؟ اب اگر کوئی سمجھے کہ ہاں اس پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو اس سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں. اسی طریقے سے اے مسلمان, تو چھوٹا ہے تو, بڑا ہے تو, جاہل ہے تو, عالم ہے تو, مولوی ہے تو, کسی بھی قسم کا مسلمان ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے اس معاشرے کے اندر. وہ گاڑی کے ایک پردے کی اہمیت رکھتا ہے, کچھ نہیں. تو گاڑی کے اندر زینت کے جو پردے ہیں ان کو ہٹا لیا جائے تو گاڑی کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے, اس کی قیمت فوراً گھٹ جائے گی, ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے کوئی بھی مسلمان ہے, اس کی ایک اہمیت ہے اس معاشرے میں, اور اس کے اوپر فرد اور واجب ہے کو کچھ کر کے دکھلائے. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی مثال لیجئے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر, جیسا کہ بات بھائیوں نے کہا, اس جنگ کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ مشکل کی گھڑی کہا گیا ہے. کون گھڑی کہا گیا ہے؟ مشکل کی گھڑی. مشکل کی گھڑی کیوں؟ اس لیے کہ دور کا سفر تھا, دور کا سفر تھا اور بہت بڑے دشمن سے مقابلہ تھا. اس وقت کی سپر پاور تھے کون؟ قیصر روم. اس وقت کی دو طاقتیں بہت بڑی مانی جاتی تھی, کون کون؟ قیصر و کسریٰ. آج کے اصطلاح میں وہ کون طاقتیں تھیں؟ سپر پاور تھیں, جبکہ سپر پاور نہیں ہے. سپر پاور کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے, کسی دوسرے کے پاس سپر پاور نہیں ہے. لیکن اس وقت کے لحاظ سے سب سے بڑی طاقتیں مانی جاتی تھیں. اس کی مثال میں دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کے پاس جب اپنا خط بھیجا ہے تو وہ خط لے کر کون گیا تھا؟ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ ابن حذافہ السہمی لے کر کے گئے تھے. عبداللہ ابن حذافہ نے جب بصرہ کے حاکم کو وہ خط دیا اور وہ خط کسرا کے پاس پہنچا تو کسرا نے اس خط کو پھاڑ ڈالا ہے. آپ کے خط کو کیا کیا؟ پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا مزق اللہ ملکہ, اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو پھاڑ دے. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ یمن میں اس کا جو گورنر تھا, یمن تک ان کی حکومت تھی, یمن میں اس کا جو گورنر تھا وہ بدبخت کہتا ہے یمن کے گورنر کو کہ دو مضبوط آدمیوں کو بھیجو اور مدینہ منورہ مدینہ جائیں. جس شخص نے اتنی بڑی جرأت کی ہے کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھا ہے, اس لیے کہ آپ نے کیا لکھا تھا؟ محمد اللہ وسلم الی کسرا. کہ جس نے اتنی بڑی جرأت کی ہے کہ اپنے میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھا ہے, اس کو کہہ دو پکڑ کر کے میرے پاس لے کر کے آئے. ذرا دیکھیں اس وقت کا گھمنڈ اور یہ کبر ہے. ظاہر بات اس وقت کی سپر پاور ہی تو کہتے ہیں نا, اتنا بڑا گھمنڈ تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آیا آپ نے ان سے کہا, دیکھے بڑی بڑی موچھیں والے تھے, داڑھی بالکل صاف تھی, جس طریقے سے آج ہمارے بھائی عمرہ حج کرنے جائیں گے یہ بھی چھلا لیں گے, یہ بھی چھلا لیں گے, لیکن یہ تھوڑی سی موچھ نہیں چھلائی جائے گی. کیوں؟ اس سے محبت ہے نا. محبت کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس سے خوش ہوتا. آپ اندازہ لگا لیں حج عمرہ کر کے جو لوگ آتے ہیں سارے کے سارے چھلا دیں گے, صرف آنکھ کی باقی رہتی ہے اور یہ دوچار باقی رہتی ہے, بس ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ اتنی بڑی محبت ہے اس. تو ان کی موچھیں بڑی بڑی تھیں, داڑھی صاف تھی. آپ نے فرمایا تمہیں اس کا کس نے حکم دیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میرے رب نے کہا ہے. رب کون تھا اس کا؟ کسرا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن میرا رب کہتا ہے کہ موچھوں کو پست کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ. میرا رب کیا کہتا ہے؟ مجھے کیا حکم دیتا ہے کہ تم موچھوں کو چھوٹی کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ؟ اب دیکھیں ہم کس کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ, صبح جب آئے تو کہا جاؤ اللہ تعالی نے تمہارے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے اور اس کی جگہ پر اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ ایسا ہوگا؟ یہ معاملہ ہے؟ کہا ہاں جا کے پتہ لگا لو, جا کر کے پتہ لگا لو. اور واپس گئے یمن کے اندر تو معلوم ہوا کہ یہ خبر صحیح ہے, تو یمن کا حاکم بھی مسلمان ہو گیا اور یہ دونوں بھی مسلمان ہو گئے, یہ دونوں بھی مسلمان ہو گئے. تو عرض کر رہا تھا کہ اتنا بڑا مشکل معاملہ تھا, ایسی طاقت سے ٹکر دینا تھا, اور کن کو؟ وہ مسلمان. کسی کے پاس اگر تیر ہے تو اس کے پاس تلوار نہیں ہے, کسی کے پاس اگر نیزہ ہے تو اس کے پاس تیر نہیں ہے. ایسی حتیٰ کی صورتحال یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر آدمی کو سواری کے لیے اور ہتھیار دینے کے لیے ایسا پیسہ نہیں تھا. آپ نے اعلان کر دیا. کس بات کا اعلان تھا؟ کہ جنگ کے لیے چندے دو. تو چندہ دینے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے چندہ جمع کرنا. اور آج چندہ مانگنے والوں کو بہت برا ہم سمجھتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ کوئی چندہ مانگا تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں خیال جاتا ہے کہ یہ جو ہے اپنے لیے چندہ مانگ رہا ہوگا, دھوکہ دے رہا. اور کچھ اللہ کے بندے جو مجاہدین یا کسی کے لیے کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دیکھو چندہ جمع کر کے اپنے لیے کتنی بے تین گاڑیوں پہ چل رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ہے ہم پیسہ دیتے ہیں اچھی اچھی گاڑیاں خرید کر کے. یہ شیطانی وسوسے ہمارے آپ کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان میں سے کوئی برا نہیں ہوگا, ایسے ہوں گے لوگ, چندہ مانگنے والے کچھ ایسے لوگ ہیں, لیکن ایک دو کی وجہ سے سارے لوگوں کو برا نہیں کہا جا سکتا, اور نہ ایک نیک کام جو اللہ کے رسول کی سنت ہے اسے چھوڑا جا سکتا ہے. کہ وقت پر ضرورت کے وقت چندہ دینا اور چندہ مانگنا اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. اللہ کے رسول صرف نے چندہ مانگا ہے, اللہم صلی علی محمد, ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ اکرام دینا شروع کر دیے. حضرت ابو بکر نے اپنا گھر کا سارا مال جو کچھ تھلا کر کے دے دیا, ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, گھر کا آدھا مال لائے. اور حضرت عثمان نے تو کمال کر دیا تھا اس دن, حضرت عثمان نے کمال کر دیا تھا, ہزاروں کی تعداد میں دینار و درہم اور اونٹ دیے, حتیٰ کہ آپ نے یہ فرما دیا تھا آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی عمل کریں گے اللہ ان کے کسی عمل پر ان کی گرفت نہیں کرے گا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, اور آپ نے یہ صفائی پیش کر دی ہے. کس کہتے ہیں؟ عثمان کی. بعد میں 14ویں صدی کے اندر کچھ لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں عثمان نے یہ غلطی کی ہے, یہ غلطی کی ہے, یہ غلطی کی ہے, یہ غلطی کی ہے. یہ غلطی ہے, بیوقوفی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ کہ آج کے بعد سے عثمان کوئی بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر کوئی گرفت ان کی نہیں کرے گا, لیکن ایک بندہ نہ رہے گا اگر ان کی گرفت کر رہا ہے. اور کچھ صحابی ایسے تھے جن کے پاس صرف 1 کلو 1.25 کلو جو ہے جو اور کھجور تھا وہ لا کر کے پیش کر دیا. آپ کہیں گے وہ کیا کر سکتے, کس کام آئے گی؟ یہی نہیں کہ ہزار لوگوں نے دیا. میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ دین سیکھ سکتے ہیں, دین کی بات پر عمل کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں, اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں. کسی مجلس کے اندر بیٹھیں گے تو فلاں حکومت کی, فلاں بادشاہ کی, فلاں جماعت کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیں گے, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن سوال ہے کہ بدبخت تم نے کیا کیا ہے, تو کیا کر رہا ہے, تم نے کچھ کام کیا پیش کر اس کو, کر کے دکھا تم نے کیا کیا ہے, دین کے تم نے کون سا عمل کیا. تو ایسا بدبخت ہے کہ اپنے جسم کے اوپر دین کو نہیں نافذ کر سکا. سوال تجھے ہوتا ہے تو کیا کر رہا, تو کیا کرنے والا ہے؟ فلاں حاکم نے جو کیا غلطی مان لیا, فلاں وزیر اعظم نے جو کیا غلط کیا, فلاں نے جو کیا غلط کیا, فلاں نے کیا غلط کیا, لیکن تو کیا کر رہا ہے؟ تو دین کے لیے کچھ کر کے دکھا. تجھے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں غریبوں, مسکینوں, محتاجوں, فقیروں کے اوپر 10 ریال ہر مہینے کا نکال کر دے دے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی تنخواہ کا 10% یا 1% نکال کر کے غریبوں کو دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ تو عرض کر, اسلام عمل کا نام ہے, عمل کی دعوت دیتا ہے. تو بعض صحابی ایسے آئے کہ ان کے پاس صرف گھر کے اندر 1.25 کلو کھجور تھی, وہ اللہ کے رسول خدمت میں لا کر پیش کر دیا. منافقین نے کہا کہ اس سے کیا ہونے والا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس 1.5 کلو 1.25 کلو کھجور کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہی اس کی استطاعت ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک کو معذور سمجھا جائے گا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک معذور سمجھا. اور بعض صحابی ایسے تھے کہ ان کے پاس 1.25 کلو کھجور بھی نہیں تھی. تو کیا مطلب, وہ چپ چاپ بیٹھ گئے کہ بھائی میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے, میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا, چپ چاپ بیٹھ گئے؟ نہیں, قطعاً بیٹھے نہیں, چپ چاپ نہیں بیٹھے. بلکہ بعض صحابہ کا نام آتا ہے, ان میں سے ایک کا نام ہے آپ لوں گا سیرت کتاب میں جا کر کے پڑھ لیجئے، حضرت علبہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں۔ یہ مثال دے رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، اگر اس پر بھی نہ کر سکیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبانی دعویٰ ہمارا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر کے کہ ایک مسلمان ٹیلی ویژن پر مارا جا رہا ہے، آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں، لیکن یہ اسلامی درد جذبہ نہیں ہے۔ یہ صورتحال تو اس کو ہی پیدا ہوتی ہے جو ایک جھوٹی فلمیں دیکھتا ہے نا، تو اس میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، اس کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کوئی ایسا، حالانکہ معلوم ہے کہ جھوٹ ہے قصہ ہے یہ، لیکن پھر بھی انسان رو دیتا ہے، معلوم ہے کہ جھوٹا قصہ ہے، معلوم ہے کہ جھوٹا قصہ ہے لیکن پھر بھی انسان رو دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا حال ہے کہ یہ دیکھ کر کے ہم رو دیتے ہیں۔ تو وہ صحابی رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں اور اللہ دو رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے جہاد پر جانے کی ترغیب دی لیکن میرے پاس جہاد پہ جانے کی طاقت نہیں ہے، آپ کے رسول نے چندہ مانگا ہے لیکن آپ نے مجھ کچھ ایسا نہیں دیا ہے کہ میں وہ کچھ کر سکوں، میں صرف ایک چیز کا مالک ہوں بس، اور وہ چیز کیا ہے؟ میری عزت ہے، میں اپنی عزت کا صدقہ مسلمانوں کے اوپر کر رہا ہوں، صرف اس چیز کے مالک تھے بس۔ تو ایسے آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، کم سے کم دل سے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ لیکن یہاں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہیں واللہ سوال ہے، اور یہاں سے جا کر کے اپنے غریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں کہ اتنی مصیبتیں مسلمانوں پر آ رہی ہیں، ایسی پریشانی مسلمانوں پر آ رہی ہے، کتنی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، کتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں، کتنے ناجائز اور جائز طور پر قتل کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کے لیے دل کی گہرائی سے دو رکعت نماز پر کتنے لوگوں نے دعائیں کی ہیں، کتنے لوگوں نے دعائیں کی ہیں، ذرا غور کریں اس پر کے اوپر۔ آج ہمارا فرض بنتا ہی نہیں بنتا ہے، ہمارا فرض، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اور نسائی شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص بیان فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں پر مجھے محسوس ہوا کہ ہم ان سے اچھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تمہیں کیا معلوم، انہی کمزور لوگوں کی دعاؤں اور برکتوں سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، انما تنصرون بضعفائکم، نسائی شریف کے اندر ہے، صحیح حدیث اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ، کہ انہی کمزور اور مجبور لوگوں کی دعاؤں سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ تو اگر ہم کمزور ہیں، مجبور ہیں، نہیں جا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو دعا کریں دل کی گہرائی سے، اللہ تعالیٰ ہوتا ہے ہماری دعاؤں سے مسلمانوں کو مصیبتیں ڈال دے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف زبان سے مسلمان کرتے ہیں، ہم خود مسلمان نہیں ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو دین کا اتنا تو کام کر سکتے ہیں کہ دین سیکھ سکتے ہیں، جالیات میں آ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، اور دین کی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، کتنا بھی نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ بات لمبی ہے اس سلسلے کی، لیکن وقت ختم ہو گیا، اس لیے میں جو ہے اپنی بات کو بند کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مسائل کو حل کر دے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر جو مصیبتیں ہیں ان کو دور کرے، اور اگر کسی بھائی کو اس سلسلے میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتا ہے۔
اور ہم سب کو جن درس کو سنا ہے اللہ تبارک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔
آمین۔
میرے دوست اور بزرگوں، جن بھائیوں کو سوال ہے وہ براہ راست سوال کریں، یا جو بچی دی گئی ہے وہ سب ایک ایک کر کے جمع کریں۔
ہاں، کسی بھائی کو کہتے ہیں کہ ذرا لے لیں ان سے، اگر اے ایوب بھائی ذرا آپ پرچیاں لے لیں لوگوں سے، تو ہاں لے لیں پرچیاں، لے لیں جو لوگ بھائی، ہاں اچھا چلیے کوئی بات نہیں، 10 منٹ چلیے ٹھیک ہے۔ مشتاق وہ جی ہاں،
ابھی آپ نے کہا کہ کتے کے لوگ بولے تھے کہ میں پیدا ہوں گا اور میرے ہی اسے ہوں گا خاندان سے ہوں گا, وہ کون ہے؟
اس کا نام نہیں بتایا, نہیں وہ کس زمانے میں ہوگا, کس صدی میں ہوگا, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. بلکہ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے خاندان سے نہیں ہے, یعنی اگرچہ وہ نام و نسب کے لحاظ سے میرے خاندان سے ہے لیکن عمل کے لحاظ سے میرے خاندان سے نہیں. کس لیے؟ کہ میرے خاندان کے لوگ وہ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں. آپ نے اس سے برات کا بھی اظہار کیا ہے, تو نام کا ذکر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, دیکھیے ایک بات اور ہم نوٹ کر دیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے متعلق جتنی حدیث بیان کی ہیں یا قیامت کی نشانیوں سے متعلق جو چیز بیان کی ہے, اس میں اگر کسی ملک کا, کسی جگہ کا, کسی شخص کا نام نہیں ہے تو کسی مستقل آدمی کے اوپر اہل سنت والجماعت کی عقیدت فٹ نہیں کیا جائے گا. ہمیں نہیں کہیں کہ ہاں بھائی اسے فلاں ہی مراد ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ میں اپنے پیر کو مشرق سے پکاروں اور میرا پیر میری پکار کو مغرب میں سن لیتا ہے, اگر ایسا شخص نماز پڑھائے یعنی اطاعت کرائے تو نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں تفصیل ہے, وہ یہ ہے کہ ایسا شخص اگر جہالت کی بنیاد پر کر رہا ہے اسے بتایا جائے کہ یہ عمل شرک ہے, یہ اللہ تبارک و تعالی کی اسماء اور صفات کے اندر شرک ہے. اس لیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ مشرق اور مغرب ہر جگہ کی باتوں کو سنتا اور دیکھتا ہے, پھر بھی اگر کوئی آدمی وہ اس پر اصرار کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. کیا پیر مرید کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ ظاہر بات سب سے بڑے پیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سب سے بڑے مرید صحابہ اکرام ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار غزوہ تبوک سے واپسی میں سے کہتے ابو سنن ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے, کہتے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز فجر کی پڑھی ہے اس لیے پڑھ سکتا ہے. ایک مسلمان بھائی جو نماز نہ پڑھتا ہو اور برائی ہر برائی ملوث ہو اور وہ کیا ہے اور شرک میں ڈوبا ہو, اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ بھائی دیکھیے اسے اولاً سمجھانا چاہیے کہ بھائی دیکھو یہ عمل شرک کا ہے, یہ ہے, اور اگر پھر نہیں مانتا تو اس سے کہے بھائی دیکھو ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے کہ ایسا کرنے والا انسان کافر ہے, ہمارا مقصد تو تمہیں بتا دینا, تمہارا فرض بنتا ہے کہ اگر میری بات پر یقین نہیں ہے اس کی تحقیق کرو, پڑھنے والے لوگوں سے پوچھو, اگر پھر بھی نہ وہ تحقیق کرتا ہے اور نہ اپنی بات کو چھوڑتا ہے تو ایسے آدمی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ اسے سمجھاتے رہنا